بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. استغفار کے تعلق سے بات چل رہی تھی. بعض لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ استغفار اور توبہ یہ گنہگاروں عاصیوں ہی کا کام ہے. جو گنہگار ہیں وہی توبہ کریں، وہی استغفار کریں اور انہی کو اس کی ضرورت ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خاص مقرب بندے، یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہم السلام جو گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا حق بالکل ادا نہ ہو سکا، اس لیے وہ برابر توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اپنے ہر عمل کو، حتیٰ کہ اپنی نمازوں تک کو، قابل استغفار سمجھتے ہیں. اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ کہتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے بخشش اور معافی چاہتا ہوں. نماز کے بعد آپ کا یہ استغفار اسی بنیاد پر ہوتا تھا کہ آپ محسوس کرتے تھے کہ نماز کا حق ادا نہ ہوا. اللہ اکبر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ بہرحال توبہ و استغفار عاصیوں اور گنہگاروں کے لیے مغفرت و رحمت کا ذریعہ اور مقربین اور معصومین کے لیے درجات قرب و محبوبیت میں بے انتہا ترقی کا وسیلہ ہے. اب سنیے فرق کیا ہے. گنہگاروں کے لیے استغفار جو ہے وہ شفا کا کام دیتا ہے، تو دوا ہے ان کے لیے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک تو یہ بات ہوئی. اور مقربین کے لیے جیسے طاقت کی دوا ہوتی ہے، انسان ویسے ٹیبلٹس کھاتا ہے تو اور طاقت بڑھتی ہے، تو تقویت حاصل ہوتی ہے، تو ویسے نیک و کاروں کے درجے بلند ہوتے ہیں. اسی لیے مغفرت کا جو لفظ ہے، بعض لوگ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بولے تو انہوں تو اتنے نیک تھے نا، ان کی مغفرت کی کیا ضرورت ہے، ایسا بول سکتے کیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں، عربی میں غین فا را غفرا یہ جو مادہ ہے، یہ حروف جو ہیں، اس کا معنی ہے ڈھانپنے کا. تو یہ جو بھی لفظ جو ہے اس میں یہ حروف ہوں گے، اس میں ڈھانپنے کا معنی آتا ہے. تو گناہگاروں کے لیے اللہ ان کے گناہوں کو ڈھانپ دیتے، نیکوکاروں کے لیے اللہ رحمت میں ان کو ڈھانپ لیتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لفظ میں سے مغفر، جنگ میں جو ٹوپی پہنی جاتی ہے سر پر، لوہے کی ٹوپی، اس کو مغفر کہتے ہیں، کہ وہ سر کو کیا کرتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے. تو یہ مطلب ہے بخشش کا، تو مغفرت کا یہ معنی ہے. نیک لوگوں کے لیے بھی بخشش کی دعا ہم کر سکتے ہیں. وہاں پر گناہوں کی معافی کی بات نہ بھی ہو تو بھی درجات کی بلندی کی بات ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرماتے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے، اہم چیز ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کرنے والے بنیں. اب سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے کر دے جو نیکی کریں تو خوش ہوں، اور ان میں سے جو کوئی غلطی اور برائی جن سے سرزد ہو جائے تو تیرے حضور میں استغفار کریں۔ تو ہم کو بھی ایسا ہی یہ دعا کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی نیکی ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، خود کی طرف نہیں، میں کیا ایسا نہیں، اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار ہو، اور غلطی ہو جائے تو فوراً جو ہے توبہ کرنے والے بنے۔ اس کی بھی دعا ہمیں دعا اللہ سے مانگنا ہے، اللہم اجعلنا من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ چھوٹی سی دعا ہے، انشاءاللہ یاد کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کسی بندے کو ان اچھے اعمال کی توفیق ملنا جن کے صلے میں جنت اور رضا الہی کا وعدہ ہے، اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت ہے، اس لیے اس کا حق ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اعمال حسنہ کی اس توفیق پر خوش ہو اور شکر ادا کرے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت و عنایت پر اس کے بندوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ خوشی صرف مال کے ملنے سے، اہل و عیال کے ملنے سے، عہدے کے ملنے سے، جاہ و منال کے ملنے سے نہیں ہے، اصل خوشی تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو قربت حاصل ہو رہی ہے، اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ اسی طرح جب کسی بندے سے کوئی چھوٹی بڑی معصیت یا لغزش ہو جائے تو اسے اس کا رنج اور دکھ ہونا چاہیے، اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ جس بندے کو یہ دو باتیں حاصل ہوں وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے بھی یہ دونوں باتیں نصیب فرما۔ اب ہم جو ہے توبہ استغفار اپنے لیے بھی کریں اور ہمارے والدین کے لیے کریں، ہمارے رشتہ داروں کے لیے کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے کریں۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار، میرے درجے اور مرتبے میں یہ ترقی کس وجہ سے ہے اور کہاں سے ہوئی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ تیرے واسطے فلاں اولاد، تیری جو فلاں اولاد ہے اس کی دعا کی وجہ سے یہ تیرا مرتبہ بلند ہوا ہے۔ اس حدیث میں اولاد کی دعا سے درجے میں ترقی کا ذکر صرف ایک مثال کے لیے ہے، ورنہ دوسرے اہل ایمان کی دعائیں بھی اسی طرح نفع بخش ہوتی ہیں۔ زندگی میں جس طرح سب سے بڑا حق اولاد پر والدین کا ہے اور ان کی خدمت و اطاعت فرائض میں سے ہے، اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد اولاد پر والدین کا خاص حق ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں۔ مرنے کے بعد ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہی خاص راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی حدیثوں کا مقصد صرف ایک حقیقت کی اطلاع دینا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بلیغ انداز میں اولاد اور دوسرے اقارب و متعلقین کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مرنے والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں. ان کے لیے یہ تحفے قبروں میں اور جنت تک مرحومین کو پہنچانے کی ہے. اتنا بڑا تحفہ ہے. اس کی مثال دی گئی ہے کہ دنیا سے جانے والا وہ انتظار میں رہتا ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والا کوئی مجھے پکڑ لے مجھے پانی سے نکال لے اس طریقے سے انتظار میں رہتا ہے. ویسا قبر میں رہنے والا انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی پڑھے کچھ بخشے میرے لیے کوئی نیکی وہ بھیجے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین اور بڑوں اساتذہ اپنے اکابر اپنے مشائخ ان سب کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں. اسی طریقے سے اور ایک روایت میں ہے کہ بندہ جب پورے ایمان والوں کی نیت کر کے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ثواب بھی اسے عطا فرماتے. تو اس لیے اللہم اغفر لجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اس طریقے سے بھی ہم جو ہے شامل کر لیں. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عام ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے گا اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے حساب سے ایک ایک نیکی لکھی جائے گی. اللہ اکبر کتنا آسان سودا ہے یہ. ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ویسا دے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ڈبل دے. تو اس لیے ہم سب کے لیے بخشش مانگیں گے تو اللہ ہمیں بھی بخشیں گے. سب کے لیے ہم مغفرت مانگیں گے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائیں گے. سب کے لیے ہم جنت مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت نصیب فرمائیں گے. تو اس لیے پوری امت کو بھی دعا میں شریک کرنا. اب بعض وقت ایک بات یہ ہوتی ہے کہ والدین جب تک باحیات رہتے ہیں اتنی قدردانی نہیں ہوتی خدمت گزاری نہیں ہوتی اور پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب ایک احساس جاگتا ہے کہ اللہ میں نے کیا کیا. اب اس کے لیے وہ کون سی چیز ہے جس کو انجام دے تو وہ اپنی والدین کی فرما بردار اولاد میں شروع ہو شمار ہو. تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ میں اپنے والدین کی فرما بردار اولاد میں شمار ہوں اس کے لیے میں کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزیں ارشاد فرمائی. کیا بھائی پانچ چیزیں. پہلی بات فرمایا اس کے لیے دعا کرنا. دعا میں جنازے کی نماز بھی ایک دعا ہے. دوسری چیز فرمایا اس کے لیے استغفار کرنا بخشش مانگنا. تیسری چیز فرمایا اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو اس وصیت کو پورا کرنا. چوتھی چیز فرمایا کہ باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور پانچویں چیز فرمایا کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ رشتہ دار نہیں ہے لیکن دوست ہے بولتے ہمارے ابا کے دوست انہوں ایسا بولتے تو دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. تو پہلی چیز ہے ان کے لیے دعا کرنا. دعا میں جنازے کی نماز بھی ہے اور دوسری دعا بھی ہے. ان کے لیے بخشش طلب کرنا گناہوں سے معافی ہوں. اور تیسری چیز ہے انہوں نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کو پورا کرنا. اور چوتھی چیز ہے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. اور پانچویں چیز ہے ان کے دوستوں کے ساتھ. تو فرمایا جو بندہ یہ کام انجام دے گا وہ فرما بردار اولاد میں شمار ہوگا. اس لیے یہ ایام اور یہ لیالی جو ہیں اس میں ہم کثرت کے ساتھ جو ہے استغفار کرنے والے بنیں سب کے لیے مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے ہی کے لیے ایسے موقع دیتے ہیں. بہانہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں مہربانی فرماتے ہیں. اس لیے یہاں آنے والے حضرات تھوڑے دن ہی ہیں بلکہ چند گھنٹے ہی ہیں ان کو بہت غنیمت سمجھیں. آپ لوگ کاروبار چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں تو اس لیے پوری طریقے سے اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے اعمال میں لگنا اور اس میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا اور انفرادی عمل کے لیے جو وقت دیا جاتا ہے اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو پورا اصول کرنا چاہیے. باتیں نہیں کرنا, باتیں کریں گے تو وقت نکل جائے گا, ادھر ادھر رہیں گے. نفلی اعتکاف والے ان کے لیے باہر جانے کی گنجائش ہے, اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ باہر ہی گھومتے رہیں, نہیں. فرق اتنا ہے کہ سنت اعتکاف والے باہر جائیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, نفلی اعتکاف والوں کا نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جو ہے باہر ہی گھومتے رہیں, باہر ہی پھرتے رہیں. وہ پھرنا ہو تو اپنی مسجد میں بھی پھر سکتے تھے, اپنی بستی میں بھی پھر سکتے تھے, یہاں آ کر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ذرا لائٹ لے لیتے ہیں اس کو, ادھر کھڑے فون بات کر رہے ہیں, ادھر کھڑے باتیں کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. صحبارہ یہ بات عرض کی جا رہی ہے, فرق صرف اتنا ہے سنت اعتکاف والے 10 دن تک جو ہے شرعی مسجد کے اندر ہی رہیں گے, طبعی ضرورت اور شرعی ضرورت کے بغیر باہر نہیں جائیں گے, جانا نہیں ہے. جائیں گے تو اعتکاف ان کا ٹوٹتا ہے. نفلی اعتکاف والوں کے لیے ایسی بات نہیں ہے, اعتکاف ٹوٹنے کی بات نہیں ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں اور باہر اپنا وقت گزاریں, باتیں کرتے رہیں, ایسا نہیں ہے. اس کا ذرا خیال رکھ لیں, اللہ کے واسطے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور بار بار بولنے بھی ہم کو تکلف بھی ہوتا ہے, تکدر بھی ہے, لیکن بولنا ہی پڑتا ہے, کیا کریں ہم. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ خدمت گزاروں کو بھی, خادمین کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے, جزا عطا فرمائے. شروع رمضان سے وہ خدمت کر رہے ہیں, سمجھ ہے بھائی. آپ لوگ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے آئے گئے, ایسا ہو گیا, لیکن وہ حضرات شروع رمضان سے خدمت کر رہے ہیں. آپ ذرا سوچ کر دیکھیں, ان کے بھی تقاضے ہوں گے, ان کی بھی طبیعت ہوگی, ان کے بھی گھر کے حالات ہوں گے, سب کو قربان کر رہے ہیں وہ, سمجھ رہے. اور خاص طور سے تہجد میں صبح میں آنا, اس ویرانے میں آنا, یہاں آ کر اٹھانا, یہاں آ کر کھلانا, یہ سب معمولی چیزیں نہیں ہیں. ارے بھائی پیسہ پھینک, تماشا دیکھ, سب جگہ پیسوں میں تو گاڑی چلتی ہے, ملازمین کو رکھ لے کر. یہاں ملازمین نہیں ہیں, خادمین ہیں. کیا ہے؟ کائے کے خادم ہیں, اللہ کے دین کے خادمین ہیں. کیا ہیں بھائی؟ خادم اور ملازم میں بہت فرق ہوتا ہے. ملازم اپنا ٹائم ہوتا رہے گا, وہ چلتا بنے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے, سمجھتے ہیں. خادمین ویسے نہیں ہیں, ہمدردی کے ساتھ, خیر خائی کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں, اور اللہ کے واسطے کرتے ہیں, صرف اللہ کے واسطے کرتے ہیں, سمجھ رہے بھائی. اس لیے ان کے حق میں خوب دعا کیجیے. دیکھو ایک بات ہے, انسان ہے, اس کی ضروریات ہیں, ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے. اب کھانا ہے, کھائیں گے تو طاقت آئے گی, عبادت کریں گے, لیکن کھانا ہمارے منہ تک پہنچے اس کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے. وہ سارے انتظامات جو ہے یہاں ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے, اللہ کی مدد سے. تو اس لیے جو خادمین حضرات ہوتے ہیں ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے, ان کے حق میں بہت بہت دعائیں کرنی چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں, انشاءاللہ پھر دعا ہوگی.
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سزا وار ہوں. میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، بخش دے گا مجھے یہ وعدہ تیرا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، بخش دے گا مجھے یہ وعدہ تیرا، میری آہوں کو سن لے اے میرے حاجت روا، میری آہوں کو سن اے میرے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اے پاک پروردگار، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، دنیا میں ایک ماں کی مامتا کا کیا حال ہوتا ہے، بچے کو بھوک میں تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے دیکھا نہیں جاتا، ماں بلک جاتی ہے، سہم جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، آپ اپنے بندوں کو جہنم میں جلنا کیسے گوارا کریں گے اللہ، یقیناً آپ نے جہنم کو بنائی، 1000 سال اس کو دہکایا، یہاں تک کہ اس کا رنگ بدل گیا، پھر دہکایا، پھر اس کا رنگ بدل گیا، اب اللہ جہنم بالکل سیاہ ہو چکی ہے اللہ، میرے مالک بہت بھیانک ہو چکی ہے، آپ کے حبیب نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا، اے اللہ آپ کے آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے، سامنے والوں نے دیکھ کر پوچھا آقا آپ کا کیا حال ہے، فرمانے لگے میں جہنم کو دیکھ کے آیا ہوں، میری حالت یہ ہے، میرے امتیوں کو اس میں ڈالا جائے گا، میرے مالک آپ کے حبیب کی امت ہے اللہ، آپ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے اللہ، اے اللہ آخری عشرہ چل رہا ہے جہنم سے خلاصی اور آزادی کا، اللہ ہم سب کو بچا لیجیے اللہ، ہماری مغفرت فرما کر جہنم کی آگ سے بھٹتے اللہ ہم سب کو چھڑا دیجیے اللہ، بہت کمزور ہے، دنیا کی تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک آگ اور ایک چنگارے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے، اللہ قبر کے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور بچھوؤں کو ہم کیسے برداشت کریں گے، اللہ ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہے، جس وقت قبر ہمیں دبوچے گی ہم ہمارا کیا حال کیا ہوگا، اللہ ہڈیاں آپس میں داخل ہو جائیں گی، پسلیوں سے پسلیاں مل جائیں گی، اللہ اللہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا، اے کریم پروردگار معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، ہم سب کی توبے کو قبول فرمائے اللہ، اللہ قبول فرمائے، رات کا اندھیرا ہو چکا ہے، بہت تاریخ ہو چکی ہے، اے اللہ سب دنیا کے لوگ سو چکے ہیں، اپنے در کو بند کر چکے ہیں، اللہ آپ اپنے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے رکھے ہیں، اللہ اللہ جی ہماری آہوں کو سن لیجیے، اللہ اللہ قبول فرما لیجیے، پورا رمضان گزر چکا اللہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اللہ ہم اپنے آپ کو کیسے یقین دلائیں کہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، اللہ اللہ صحیح معنی میں ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمارے مقدر میں ہوگا یا نہیں، اللہ اللہ کس کے نصیب کی بات ہے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ آپ کے لاکھوں کروڑوں بندے آپ کے گھر کے آس پاس طواف کرتے ہوئے چکر کرتے ہوئے چکر لگاتے ہوئے دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہ اے اللہ اے اللہ اس میں کسی کی ایک کی دعا تو آپ کو ضرور پسند آتی ہوگی، اللہ 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 ان کی دعاؤں کے صدقہ اللہ میں ہم ان میں شامل فرما لیجیے، اللہ پورے رمضان کو باعث خیر و برکت بنا دیجیے، اللہ ہماری غفلتوں کو ختم کر دیجیے، اللہ اے اللہ قبول فرما لیجیے، ہمارا ایک عمل بھی قابل قبول نہیں پھر بھی قبول فرما لیجیے، اللہ رحم کر دیجیے، کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ جتنے بھی معتکف حضرات یہاں ہیں چاہے سنت ہو یا نفل میں ہو سب کے آنے کو قبول فرمائیے، سب کے اللہ سے جائز تمناؤں کو پوری فرمائیے، اللہ اے اللہ سب کو اپنی طرف سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے، اللہ اے اللہ یہاں آنے کے بعد محروم جا کر واپس جانے سے بچا لیجیے، اللہ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائیں گے، اللہ اے اللہ اے اللہ کم سے کم آخری درجے میں اللہ آپ کی محبت کا حصہ آپ کی محبت کا جام پی کر جائیں، ایسی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کی محبت دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، اللہ اے اللہ آپ کا دیوانہ مستانہ بنا دیجیے، اللہ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ سارے عالم میں امن امان اور سلامتی کے ہواؤں کو چلا دیجیے، اللہ اے اللہ سارے لوگوں انسانیت کے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائیے، جہاں ظلم ہو رہا ہے ظلم کا خاتمہ فرمائیے، اللہ ظالموں کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت نصیب فرما ورنہ ختم فرما دیجئے، اللہ آنے والی عید پتہ نہیں کس کے حق میں صحیح معنوں میں عید ہوگی، اللہ پورے عالم اسلام بلکہ ہر انسانیت کے لیے اللہ اس کو صحیح معنی میں عید بنائیے، اے اللہ سعید بنائیے، اللہ خوش بختی کا اور اے اللہ سعادت کا ذریعہ بنائیے، اللہ صحیح معنوں میں خوشیاں عطا فرمائیے، اللہ اے اللہ حرمین شریفین اور تینوں حرم کے اللہ حفاظت فرمائیے، اللہ اپنا فضل شامل حال فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ جن خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ ان میں ہماری اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کو اسے حفاظت فرمائیے، اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمين.